سب تعریفوں کے لائق اللہ ہے، اس لیے کہ وہی سب چیزوں کا خالق ہے. اگر کسی چیز کے اندر کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، تو وہ اسی کی بدیت کردہ ہے، اسی کی پیدا کردہ ہے. اس لیے حقیقت میں تعریف کے لائق صرف اللہ ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کوئی ہنر، کوئی اس کی خوبی، کوئی اس کا کمال، کوئی اس کا حسن جو ہے وہ اپنی طرف سے ہو. جب سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو حقیقت میں تعریفوں کے لائق صرف اللہ ہے. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورہ جسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، شروع ہی اس سے ہوتی ہے، اور یہ تمام تعریفوں سے جامع تعریف ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہتر دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے. کیونکہ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ سب تعریفوں کے لائق تو ہی ہے، تو تعریف جو ہے ظاہر ہے جب کی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تعریف کرنے والا خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کے تحت یہ تعریف کرتا ہے. اور حقیقت میں یہی دعا ہے، اپنی مجبوری، اپنی حاجت مندی کو ظاہر کرنا اور دوسرے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کی بڑائی بیان کرنا. تو الحمدللہ جو ہے یہ بہترین دعا ہے، اور جنت میں یہ کلمہ عام مسلمانوں کی زبان پر ہوگا، جنتیوں کی زبان پر ہوگا، کہ وہ الحمدللہ بات بات پر الحمدللہ کہیں گے. کیونکہ سب تعریفوں کے لائق دنیا میں بھی اللہ تھا، اور اب تو خیر دیکھ ہی لیا ہے، ہر ایک نے تجربہ کر لیا ہے. تو میرے بھائیو، جب سب تعریفوں کے لائق اللہ ہے، تو اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں جس کی تعریف نہ ہو سکے. لوگ مبالغہ کرتے ہیں شاعر اپنے محبوب کی تعریف میں کہ میں اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کہاں سے الفاظ لاؤں، میں کیسے تعریف کروں. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ جی میں ان کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، ان کی تعریفیں ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب مبالغے ہیں. حقیقت میں جس کی تعریف نہیں ہو سکتی، سب قاصر ہیں اس کی تعریف سے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. باقی آپ ہزار تعریفیں کرتے رہیں، ایک جملہ سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ نے دیا، قصہ ختم ہو گیا. تو تعریفوں کے لائق پھر صرف اللہ کی ذات ہوئی. آج کل ہمارے بھائی بریلوی اللہ کے رسول اپنی مجلسوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ حقیقت میں ان کی عبادت ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اب جب سبحان اللہ عبادت ہے، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سب سے کامل، سب سے بہتر اور جامع وظیفہ جو ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان چاروں کلمات کی حدیثوں میں بڑی تعریف آتی ہے. اگر چاروں کو ایک جگہ جمع کر کے آدمی اس وظیفے کو کرے تو لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، جو سب وظیفوں کا تاج ہے. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ بھی آ گیا. سبحان اللہ کا کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے. بخاری شریف میں جو آخری حدیث ہے وہ یہی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان خفیفتان علی اللسان. یہ دو کلمے کہنے میں بہت آسان ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ان کو بڑے آرام سے ادا کر سکتا ہے. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا تو یہ بڑے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. فرمایا کہ سبحان اللہ سے آدھی فضا آسمان اور زمین کے خلا، جو یہ درمیان کا خلا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اس قدر وزن نیکیوں کا وزن ہو جاتا ہے کہ آدھی فضا جو ہے وہ بھر جائے. تو الحمدللہ ساتھ کہہ دیا جائے تو پوری فضا بھر جائے. تو یہ فرمایا کہنے میں بہت آسان ہے, خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, ترازو میں وزن میں یہ بہت بھاری ہوں گے. جس نے یہ کلمات کثرت سے کہے ہوں گے اس کا ثواب کا گٹھڑ بہت بڑا ہوگا. حبیبتان الی الرحمن, خدا کو بڑے پیارے ہیں یہ دونوں. اور فرشتوں کی تسبیح جو ہے ہر وقت کی دن رات کی, یہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی, یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. اس میں ثواب بھی ہے, انسان کو فائدہ ہے, اور یہ باقاعدہ نیکیاں شمار ہوتی ہیں جتنی دفعہ یہ کلمات زبان سے نکلیں. لیکن میرے بھائیو یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ انسان کا عقیدہ بھی یہ ہو, اور اگر ذہن میں یہ بات ہو بیٹھی ہوئی کہ نہیں اور بھی بہت ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہ بھی بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں, بس سمجھو کہ پھر اللہ کی توحید والا معاملہ صاف ہو. توحید جو ہے آپ حیران ہوں گے, کبھی آپ غور کریں, بظاہر ہمارا اردو دان طبقہ توحید واحد سے بنا ہے. توحید کے معنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اللہ کو ایک ماننا, اللہ کو ایک جاننا, حالانکہ فقط اتنا تصور توحید نہیں. اگر اسی کا نام توحید ہوتا تو کلمہ کیا ہوتا؟ کلمہ ہوتا اللہ واحد, یہ کلمہ ہوتا اللہ واحد. ان کے معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, اور توحید ہے یہ. کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو. کلمہ کیا ہے جس کو پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے کسی کو, جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں, جو بنیاد ہے, جو نجات کا مدار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نجات جو ہے کوئی نمازی ہو, کوئی روزے دار ہو, کوئی حج کرنے والا ہو, کتنے بھی بڑے سے بڑے عمل اس نے کیوں نہ کیے ہوں, نجات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہو. کیوں؟ جتنے بھی اعمال ہیں, جتنی بھی نیکییں ہیں, وہ سب لا الہ الا اللہ کی تصدیق کے لیے. تو اصل بیس جو ہے, اصل بنیاد, نجات کا مدار جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے. چنانچہ وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو صحابہ کو بڑا صدمہ تھا, آپ کی جدائی کا غم. پھر کسی کے دل میں کوئی خیال کہ میں یہ بات پوچھ لیتا, کسی کے دل میں خیال کہ میں یہ بات پوچھ لیتا. اسی پریشانی میں حضرت عثمان تھے کہ حضرت عمر نے انہیں پاس سے گزرے السلام علیکم کہا, حضرت عثمان نے جواب نہ دیا, وہ اپنے خیال میں گم تھے. حضرت عمر کو ظاہر ہے کہ آپ کسی کو سلام کہیں اور جواب نہ دے تو آدمی کو افسوس تو ہوتا ہی ہے, غصہ بھی آتا ہے, اور یہ مسلمان کا حق ہے. سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اگر کوئی جواب نہ دے تو وہ ملزم ہے, وہ مجرم ہے, اس پر دعویٰ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت عمر نے خلیفہ وقت کے پاس جا کر دعویٰ دائر کر دیا کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کہا, انہوں نے جواب نہیں دیا. فوراً ان کی حاضری پیشی ہو گئی تو انہوں نے انکار کیا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے سلام کہا ہے. تو اب چونکہ وہ بہت مانے ہوئی شخصیت تھی حضرت عثمان کی, اب یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ نے نہیں سنا ہوگا, اگر سن لے اور جواب نہ دے پھر یقیناً مجرم ہے, گناہگار ہے. تو آخر ان سے پوچھا کہ کیا بات کیا ہے, جب ایک آدمی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے نہیں سنا, کیوں نہیں سنا؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ میں اپنے خیال میں گم تھا, میں بڑا پریشان تھا کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو گئے, چلے گئے, میں یہ نہ پوچھ سکا کہ یا رسول اللہ ہماری نجات کیسے ہوگی. اب حضرت عثمان آپ کو پتا ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جن 10 صحابہ کا نام لے کر آپ نے کہا تھا ابو بکر ان فی الجنہ, ابو بکر جو ہے وہ جنت میں جائے گا, عمر فی الجنہ, حضرت عمر جنت میں جائیں گے, عثمان فی الجنہ, حضرت عثمان جنت میں جائیں گے, یہ جنتی ہیں. آپ نے 10 صحابہ کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں, لیکن حضرت عثمان کو فکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول چلے گئے اور میں یہ پوچھ نہ سکا کہ آخر ہماری نجات کس بات پر ہوگی. حضرت بکر صدیق نے کہا اے عثمان, تو فکر نہ کر، یہ سوال میں نے حضور سے پوچھ لیا تھا. حضرت صدیق نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اب آپ اندازہ کر لیں نمازیں کو شیعہ نہیں نمازیں پڑھتے، مرزائی نہیں نمازیں پڑھتے، بریل بھی نہیں نمازیں پڑھتے، یا اور مختلف فرقوں کے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، کیا روزے نہیں رکھتے، یا حج نہیں کرتے؟ ابو جہل حج نہیں کرتا تھا. اگر صرف نماز پر نجات ہو تو پھر سارے بخشے جائیں گے، سب جنت میں چلے جائیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلی امتوں کے 72 فرقے بن گئے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، وہ زکاتیں بھی دیں گے، وہ بہت سے کام کر لیں گے. اگر نمازوں پر ہی نجات ہو تو ہر نمازی نجات پا جائے. نہیں، کوئی خاص بنیادی چیز ایسی ہے کہ اگر وہ معیاری ہوگی تو نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ہوگی. حضرت بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو تسلی دیتے ہوئے کہ تو غم نہ کر، فکر نہ کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری نجات کس چیز پر ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجات اس کلمے پر ہوگی جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے قبول نہیں کیا، اس نے نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ پر نجات ہوگی. اب اس کے معنی یہ ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ اللہ ایک ہے یہ سچا ثابت نہیں ہوتا. میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں، تین اللہ نہیں، تو کلمہ کیا ہوتا؟ اللہ واحد، اللہ ایک. اس کلمے کو سارے کافر بھی قبول کر لیتے، ابو جہل بھی قبول کر لیتا، عتبہ شیبہ بڑے بڑے کافر جو تھے سارے اس کلمے کو قبول کر لیتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. قرآن بتاتا ہے کہ ان کو اللہ واحد سے کوئی تکلیف نہ ہوتی. ان کو تکلیف کس سے ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے مکے والوں کے سامنے، یستکبرون، تو پھر اکڑتے، پھر انہیں تکلیف ہوتی، پھر یہ دشمنی پر اترتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ کیا کہتا ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ سب سواری ہے، جن کو تم مانتے ہو، جن کو تم کچھ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، سب جھوٹ ہے، سب باطل ہے، سب غلط. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کبھی کوئی مشرک دنیا میں ایسا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ اللہ دو ہیں. مشرکین مکہ حج کرتے تھے، ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے کافر حج کرتے تھے، لبیک لبیک یہ پکارتے تھے، لا شریک لکا یہ ان کا تلبیہ تھا، لا شریک لکا، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، مطلب کہ دو اللہ ہوں، لا شریک لکا الا شریکن تملکہ وما ملکا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں ایسے چھوٹے چھوٹے شریک ہیں کہ تملکہ مالک تو ہے، وما ملکا مالک وہ نہیں. یعنی چھوٹے 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 ذلی، یہ ان کا شرک تھا، یہ ان کا کفر تھا. آج کل بھی دیکھ لیں، دو اللہ کہنے والا کوئی نہیں، اللہ سب ایک مانتے ہیں، لیکن ساتھ اس کے کوئی مشکل کشا ہے، کوئی مولا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی لڑکے دینے والا ہے، کوئی دکھ سکھ میں کام آنے والا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. یہ سب میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کی نفی ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے، فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اے نبی، جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ بات مشرکوں پر بڑی بھاری، یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ مشرکوں پر بہت بھاری اور اس کا وزن بڑا ہے. اگر کسی آدمی کو کوئی موقع نہ ملے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا، کسی نیکی کا کوئی موقع نہ ملے، ساری عمر اس نے کفر میں گزاری ہو، لیکن اگر اسے موقع مل گیا لا الہ الا اللہ دل سے پڑھنے کا، اکیلا یہ لا الہ الا اللہ پورے وزن کا کام دے گا اور اس کی نجات ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ، یہ مشکاشی میں حدیث ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا،
اللہ نے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو تو سارا جہان پڑھتا ہے, میں خاص آدمی ہوں, کوئی خاص وظیفہ بتا. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو, لا الہ الا اللہ پھر بھی بھاری ہو, تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر سارا جہان پڑتا ہے تو اس کی تاثیر میں کمی ہے, یہ کوئی شان میں کم ہے, یہی پڑھا کر یہ سب سے بہتر وظیفہ ہے. لیکن لوگوں نے اس کو بھی, اب جاہل لوگ جو ہیں عام وظیفہ کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور یہ بسوں پہ مسجدوں پر اور تو چھوڑیے مسجدوں پر لکھا ہوتا ہے جاہلوں نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول. لوگوں کو اتنا پتہ نہیں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور ذکر وظیفہ کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں کیا رونا رویا جائے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے توحید کیا چیز ہے. اب اندازہ کریں دیکھیں کتنا فرق ہے, اگر ایک آدمی لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لے اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر وظیفہ کرنے لگے اکیلا بیٹھ کر وظیفہ کرنے لگے تو لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لے ایک دفعہ محمد رسول اللہ کہہ لے سب پر پانی پھر گیا سارا ہی برباد ہو. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے, اللہ کے نام کے سوا کسی کا وظیفہ نہیں ہو سکتا, وظیفہ عبادت ہے. اب دیکھو نا سبحان اللہ ایک دفعہ کہو اللہ پاک ہے, ٹھیک ہے پاک ہے, پھر کہو سبحان اللہ, یہ وظیفہ ہے, یہ عبادت ہے, یہ ذکر ہے. اور اگر کہو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ, یہ بار بار کہنا ہے حماقت ہے, کیا تو کہے. یہ تو جب کہیں اپنے اسلام کا اظہار کرنا ہو, کلمے کا ذکر ہو, کفر کو بتانا ہو, پھر اس وقت یہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے, ورنہ یہ وظیفہ نہیں ہے. وظیفہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. کیوں؟ وظیفہ عبادت ہے. جس کے نام کا بار بار ذکر کیا جائے, جس کے نام کا بار بار ذکر کیا جائے یہ اس کی عبادت ہے. اور اللہ کے نام کے سوا کبھی کسی کا ذکر بار بار نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس نام میں برکت نہیں. دیکھیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تیرے رب کا نام برکت والا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, تیرے رب کے نام میں برکت ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں. کیونکہ اگر اس نام میں برکت ہو تو پھر اس کا وظیفہ بھی جائز ہو. اور یہ بڑی توحید کی گہری بات ہے. جو انسان توحید کو سمجھتا ہے وہ تو خوش قسمت ہے, اور باقی عام لوگ تو اسی سے بلک, دیکھو جی دیکھو یہ کوئی مولوی ہے, یہ تو محمد رسول اللہ سے بھی روکتے ہیں کہ یہ بھی نہ پڑھے, یہ کوئی مسلمان ہے محمد رسول اللہ سے بھی روکتے ہیں, اور یہ سمجھتے نہیں کہ بات کیا ہے, حقیقت کیا ہے. میرے بھائیو وظیفہ اور چیز ہے, کلمہ اور چیز ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جب آپ ذکر کریں گے, جب آپ وظیفہ کریں گے تو صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا, تو اللہ نے کیا بتایا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتایا تھا, لا الہ الا اللہ بتایا تھا. ہر نبی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا تھا. نبی بدلتے رہتے ہیں, شریعتیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن توحید ایک رہتی ہے. سو لا الہ الا اللہ وظیفہ پہلے نبیوں کا بھی تھا اور اس امت کا بھی وظیفہ ہے. پہلے نبیوں میں یہ کہنا ناجائز تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, یہ وظیفہ ناجائز تھا. صرف لا الہ الا اللہ وظیفہ, کہ اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے, اللہ کے نام کو بار بار پڑھا جائے, یہ توحید ہے. سو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر توحید کے معنی فقط یہ ہوں اللہ ایک ہے تو کلمہ سادہ سا یہ ہوتا اللہ واحد اللہ ایک, لیکن اللہ نے اس کو کلمہ نہیں رکھا. کیونکہ دو اللہ بنانے والا آج تک کوئی مشرک پیدا ہی نہیں ہے. مشرک ہمیشہ یہ کرتا ہے چھوٹے 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 بنا لیتا ہے کہ جی ہاں یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, یہ شرک. ورنہ خدا جیسا بڑا, خدا کہتا ہے مکے والوں سے پوچھتا ہے خدا, جو رجسٹرڈ مشرک اور کافر تھے, تم یہ بتاؤ من خلق السماوات والارض, آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کافر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ اللہ نے. مشرک سے یہ پوچھو کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے، مشرک کہے گا اللہ نے. جس کا نام پیرا دیتا ہو، جس کا نام پیرا دیتا ہو، اس سے پوچھو کہ تیری کیا چیز سر سے لے کر پاؤں تک، تیرا کون سا عضو تیرے پیر نے پیدا کیا. تو جو پیرا دیتا کہتا ہے، تیرا کون سا حصہ پیر نے بنایا ہے، وہ مشرک بھی کہے گا کہ نہیں، سب اللہ نے بنایا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا میرا جسم اللہ نے بنایا ہے. پیر تو ایک بال نہیں پیدا کر سکتا. اللہ نے قرآن میں کہا نہیں کہ سارے دنیا کے مشکل کشا جن کو تم مولا کہتے ہو سارے جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، چلو پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی مشکل بات ہے. فرمایا وہیں یسلبہم الذباب، پیر جسے لوگ کہتے ہیں بڑی کرنی والا ہے جی، وہ جو چاہے کر دے. اگر پیر کے کھانے پر مکھی بیٹھ جائے آخر کچھ لے جائے گی؟ پیر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اس سے واپس نہیں کبھی چھین سکتا. وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، سارے پیر اکٹھے ہو جائیں، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، اگر کسی ایک کے کھانے پر سے مکھی کو چیز لے کر اڑ گئی، سارے جمع ہو جائیں، اسے مار دیں گے اس کو لیکن چھین نہیں سکتے کہ واپس دے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، تم خود اندازہ کر لو کتنے کمزور ہیں، وہ ہے کسی میں طاقت؟ یعنی مار دینا اور بات ہے، ایک آدمی کہا کہ مجھے مار تو میں چیز نہیں کبھی دوں گا. اچھا مار دیا، جیتا کون؟ وہی جیتا جس نے چیز نہیں دی، مر گیا کوئی پرواہ نہیں، لیکن چیز تو نہیں دی اس نے. کیا کریں گے لوگ، مکھی کو مار دیں گے لیکن مکھی سے چیز واپس نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور سہارے تلاش کر رکھے ہیں. اب کوئی اہل بیت کو پکڑے ہوئے ہیں، حضرت علی کو مولا مشکل کشا کہتا ہے، کوئی حضرت حسین کا دامن تھامے ہوئے ہے، کوئی گیاری والے پیر کو پکڑے ہوئے ہے، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو. تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور سہارے تلاش کیے ہیں، جیسے ہمارے بھائی یہ بریلوی صبح کو خاص طور پر ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا حبیب اللہ، مجھے پکڑیے، میرا ہاتھ تھامیے، میں مرا، میں گیا، مجھے سہارا دیجیے، مجھے پکڑیے. خواہ وہ اللہ کے رسول ہوں، خواہ وہ حضرت علی ہوں، خواہ وہ حضرت حسن حسین ہوں، خواہ وہ گیارہویں والے پیر ہوں، یہ قرآن سورہ عنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور سہارے تلاش کر رکھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ کہ مثل العنکبوت، جیسے مکڑی ہو، اتخذت بیتا، مکڑی گھروں کے کونوں میں، مکانوں کے کونوں میں گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، نہ سردی سے فائدہ، نہ گرمی سے فائدہ، نہ آندھی سے بچاؤ، نہ کسی دشمن سے بچاؤ. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے. مشرکی یہ مثال ہے، جو اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تلاش کرتا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا سہارا تلاش کرتا ہے، یا کسی اور پیغمبر کا، کسی ولی کا سہارا تلاش کرتا ہے، یوں سمجھ لو جیسے مکڑی نے گھر بنا لیا اور وہ مکڑی کے گھر میں اپنا بچاؤ چاہتا ہے کہ آندھی آ گئی جلدی سے مکڑی کے گھر میں چلا گیا، اب وہ بچ جائے گا. سردی آ گئی فوراً مکڑی کے گھر میں جانے میں چلا گیا کہ میں بچ جاؤں گا، گرمی آ گئی فوراً اس جالے میں گھس جائے کہ میں گرمی سے بچ جاؤں، کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے. فرمایا یہی اس مشرک کی مثال ہے جو اللہ کے سوا اوروں کے سہارے تلاش کرتا ہے، کسی کے پلے کچھ نہیں. کسی کے پلے کچھ نہیں ہے، سب عاجز، سب محتاج، سب بے بس. اب دیکھو نا، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام بیٹے، اس کے ہاتھ سے بیٹے کو چھین لیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھائی لے جاتے ہیں، باپ کو ورگلا لیا لے گئے، اس کے ہاتھ سے لے جا کر کنویں میں ڈال. یہ تو انہوں نے نرمی کی، ورنہ ارادہ تو یہ تھا عادت تو لو ہو، اسے قتل کر دو. دوسروں نے کہا چلو قتل کیا کرنا ہے، ہمیں تو اسے دور ہی کرنا ہے نا، تاکہ باپ فارغ ہو جائے اور اس کی محبت ساری ہمارے لیے ہو، کیوں مارتے ہو اس کو، ویسے ہی کہیں پھینک دو، کوئی لے جائے گا چلا جائے گا کسی ملک میں، دور ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹے گی. دیکھ لو، یعقوب علیہ السلام بھائی یوسف علیہ السلام کے باپ سے بیٹے کو چھین لے جاتے ہیں اور لے جا کر بھی کہیں اپنے سوانے کے، اپنے علاقے کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. کھیلنے گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں کہ وہ کراچی کھیلنے گئے تھے یا کوئی لاہور کھیلنے گئے تھے، آس پاس علاقہ اپنی زمین کہیں وہاں کنویں میں پھینک دی. اب یعقوب علیہ السلام اپنے علاقے کے کنویں میں ان کا بیٹا، پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام گرا پڑا ہے، انہیں پتہ کوئی نہیں، رو رو کر، رو رو کر، بد یزت آئے نہ ہو، رو رو کر آنکھیں سفید ہو، اندھے ہو، کوئی پتہ نہیں. اب دیکھ لو، نبی، ہزاروں نبیوں کے باپ، ہزاروں نبیوں کے باپ، بلکہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہوئے سب کے باپ یعقوب علیہ السلام، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کو کس نیت سے لے جا رہے ہیں. اب انہوں نے کہاں پھینک دیا ہے، اب اس بیچارے کا کیا حال ہو رہا ہے، کہاں بکتا پھر رہا ہے، اللہ اکبر، کہاں بکتا پھر رہا ہے، کیا اس کی حالت ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں. یعقوب علیہ السلام ہے نبی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے سہارا نہیں. اگر اللہ کی طرف سے سہارا ہوتا، خدا فوراً بتا دیتا کہ ان کی نیت خراب ہے، یوسف نے ان کے سپرد کرنا، قصہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے نہیں بتایا. یعقوب علیہ السلام دھوکے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ تیرا بیٹا کنویں میں پڑا ہے، یعقوب علیہ السلام جا کر فوراً بیٹے کو نکال لاتا، اللہ نے نہیں بتایا. یعقوب علیہ السلام کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ بیچارے اسی طرح سے. وقت گزرتا گیا، اور جب اللہ کو منظور ہوا کہ اب وہ دور ختم کرنا ہے، یعقوب علیہ السلام کو اب بیٹا ملانا ہے، تو ادھر سے مصر، کہاں مصر اور کہاں کنعان، یہ شام کا علاقہ، وہاں سے یوسف علیہ السلام اپنا قمیض دے کر قافلے کو بھیجتے ہیں، قمیض دے کر بھیجتے ہیں یوسف. یعقوب علیہ السلام وہاں اپنے گھر بیٹھے، سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھے، کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی آج خوشبو آ رہی ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا کام ہے. اگر ان کا کام ہوتا تو جب اپنے علاقے میں پڑے تھے وہی پتہ چل جاتا، لیکن نہیں، کوئی پتہ نہیں. جب اللہ پتہ لگا رہا ہے تو ہزاروں میل دور سے باپ جو ہے بیٹے کی خوشبو پا رہا ہے. انی لاجد ریح یوسف لولا انت فندون، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ آج مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد قمیض پہنچ جاتا ہے، اور وہ قمیض ان کی آنکھوں پر ڈالا جاتا ہے، ان کی آنکھیں اللہ درست کر دیتا ہے، بالکل نگاہ جو ہے بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے. اب یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ تو پیر فقیر ہوئے نا، ولی اولیاء ہوئے عام، یہ تو پیغمبر ہے. کس قدر بے بس ہے، کتنا عاجز ہے، کتنا محتاج ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے. اور یہاں اللہ میرا رحم کرے، پیر کو پتہ نہیں فوت ہوئے، صدیاں گزر گئی، اور کہتے ہیں کہ پیر جو چاہے گا کر دے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں، اور یہاں باپ زندہ بیٹے پر جان قربان کر رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مشرک بڑا بے وقوف ہوتا ہے، مشرک بڑا بے وقوف ہوتا ہے، بہت بے وقوف ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، توحید کیا ہے؟ توحید لا الہ الا اللہ، کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کسی مصیبت سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا. اب دیکھ لو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں، کوئی رہائی کی صورت ہو جائے، کوئی نہیں. اور یہ بات یونس علیہ السلام کو بھی معلوم تھی کہ سوائے اللہ کے اس قید سے رہائی دینے والا کوئی نہیں. تب انہوں نے اس جیل میں، اس قید خانے میں کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت، توحید لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی چھڑانے والا نہیں. اگر میں جیل میں چلا جاؤں، اگر مجھے قید ہو جائے، نہ میرا باپ چھڑا سکتا ہے، نہ میری ماں چھڑا سکتی ہے، نہ کوئی قریبی چھڑا سکتا ہے، نہ وکیل. لا الہ الا انت، اللہ اس جیل سے جو اتنی سخت، اتنی دور کی، اتنی خطرناک، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے اب چھڑا سکتا. سبحانکا، تیرا کبھی قصور نہیں ہوگا. سبحانکا، اللہ تیرا کبھی قصور نہیں ہوگا. بالکل بالکل تمام کوتاہیوں سے، قصوروں سے، تمام خطاؤں سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اللہ قصور میرا ہی، تو ظالم نہیں. اسی لیے اللہ بھی قرآن میں بار بار کہتا ہے وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. ویسے یہ ہے کہ اللہ کے لیے ظلم کا لفظ کبھی استعمال ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ ظلم ہوتا ہے کسی غیر کے دائرے میں غیر کی چیز پر ناجائز تصرف کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے. چیز کسی کی ہو، مرضی آپ کر جائیں اپنی، ظلم یہ ہوتا ہے. اور چونکہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کی نہیں. اسی لیے تو آتا ہے نا کہ ایک تابعی پوچھنے لگے کسی صحابی سے جا کر کہ مجھے کوئی حدیث سنا تاکہ میرا ایمان درست ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تو ایسی حدیث سننا چاہتا ہے تو سن لے کہ اگر خدا تمام فرشتوں کو اور تمام نبیوں کو انسانوں سمیت دوزخ میں ڈال دے تو خدا پھر بھی ظالم نہیں. اگر خدا تمام فرشتوں کو جتنے آسمان میں ہیں اور تمام زمین والوں کو نبیوں سمیت سب کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے تو خدا ظالم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم تو تب ہو جب چیز غیر کی ہو، دوزخ بھی اس کا. اب دوزخ میں پتھر جلتا ہے نا، اب پتھر کہنے لگے یا اللہ یہ مجھ پر ظلم ہے کہ میں دوزخ میں جل رہا ہوں، تو خدا کیا کہے گا؟ میں نے تجھے پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا، قصہ ختم. میں مالک ہوں. آپ مکان بنائیں، مکان میں کوئی باورچی خانہ، کوئی آپ کا ریٹائرنگ روم، کوئی آپ کا مہمان خانہ، کوئی آپ کا کوئی کمرہ، کوئی کمرہ، کسی جگہ آپ ٹٹی بنا لیں. اب ٹٹی خانہ آپ پر کلیم کر دے کہ دیکھو اس گھر والے نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے ٹٹی بنا لیا اور اس کو اپنا فرسٹ کلاس مزے کا کمرہ بنا دیا. کیا مکان یہ اعتراض کر سکتا ہے اس مکان والے پر؟ نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا تو کوئی خدا کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے کہ خدا کا یہ ظلم ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے. خدا کچھ بھی کر جائے وہ ظلم نہیں. اور اگر خدا ظلم کی نفی کرتا ہے تو اس اعتبار سے کہ جس کو تم بھی کہو، مثلا اب یہ کہ ظلم کی صورت کہ میں جاؤں نمازیں پڑھ کر نیکی کے کام کر کے، خدا میری نمازوں کا حساب ہی کوئی نہ کرے، میری نیکی کی قدر ہی کوئی نہ کرے، یا مجھے گناہ میں نے تھوڑے کیے ہیں سزا مجھے خدا زیادہ دے دے. بظاہر ہم اسے ظلم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کی بھی نفی کرتا ہے کہ نہ، بالکل نہیں. انی حرمت الظلم علی نفسی، وہ جو حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی بن جاتے ہیں، کہ اللہ یوں کہتا ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو میں نے اپنے نفس پر حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، اے انسانوں تم بھی ظلم نہ کرو. ظلم کو میں نے اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے، لہذا تم بھی ظلم نہ کرو. ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہو. جس نے ظلم کیے ہوں گے وہ اندھیرے میں ہوگا، کوئی روشنی اسے کام نہیں دے گی. تو میرے بھائیوں، ظلم سے بہت بچو، بہت بچو. ہم لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. اگر افسر بن گئے تو ماتحت اللہ اکبر، دیکھ لو ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں کیا معمولی سا کلرک ہوتا ہے، معمولی سا کلرک، وہ نہیں برداشت کرتا کہ چپراسی آ کر کرسی پہ بیٹھ سکتی ہے، تو بہت بری بات ہے، وہ برداشت نہیں اس کو کرتا. حالانکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن نہیں، شیطان نے دماغ میں کچھ کا کچھ ڈال دیا. آدمی کو عاجزی انکساری سب سے اچھی خصلت جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ عاجزی انکساری. حدیث میں آتا ہے بندہ افسر ہو حاکم ہو اپنے ماتحت پر اسے غصہ آ جائے اس ماتحت کا قصور ہو وہ اس کو سزا دے سکتا ہو لیکن یہ سمجھ کر یہ خیال کر کے کہ ایک دن میں بھی خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اگر میرا گناہ ثابت ہو گیا تو پھر خدا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا, میں تو کچھ بھی افسر نہیں میں تو کچھ بھی بڑا نہیں چھوڑو میں اسے معاف کرتا ہوں میں اسے سزا نہیں دیتا میری کیا حیثیت. قیامت کے دن خدا کہے گا اے بندے تو نے اپنے مذہب کو معاف کر دیا جا میں آج تجھے معاف کرتا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے کہاں اللہ اور کہاں یہ افسر. لیکن ہم لوگ اس قدر تھوڑا سا اقتدار ہاتھ میں آ جائے تھوڑی سی چیز کوئی ہاتھ میں آ جائے دولت آ جائے بس ہم خاندانی لوگ بن جاتے ہیں کہ جی ہم تو جی جدی کشتی خاندانی چلے آ رہے ہیں ہم سے کوئی رشتہ مانگ سکتا ہے ہم تو بہت خاندانی ہیں. اور اگر وہ نگاہ دوڑا کر دیکھ لے پتہ نہیں باپ بیچارہ مزدوریاں کرتا تھا اور یہ پڑ گیا اور پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تین آدمیوں کے پاس, ایک فرشتے کو تین آدمیوں کے پاس بھیجا, ان میں سے ایک اندھا, دوسرے یہ کوڑی, یہ جسے جزام کی بیماری ہوتی ہے سارا جسم گلا ہوا سا, اور تیسرا نابینا اور ایک گنجا, یہ تین ان کے پاس بھیجا. جا کر سب سے پہلے وہ گنجے کے پاس گیا, سنا بھائی کیا حال ہے انسانی شکل میں. گنجے سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے, تو جو کہے گا میں وہ تیرا سب کچھ کروا دوں گا, تو مجھے بتا کیا چاہتا ہے. اس نے کہا جی میرا گنج دور ہو جائے میرے سر پہ بال آ جائیں لوگ مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہو گیا گنج بنج دور ہو گیا, اور تو کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہو اتنی گائیں ہوں اور ایسی بھینسیں ہوں اور ایسا ہو اور ایسا ہو خوب مالدار بن جاؤ, یہ لے جو تو چاہتا ہے سب مال بھی تجھے دے دیتے ہیں. اس کی حالت اچھی ہو گئی. اور یہ چینجز دنیا میں ہوتی رہتی ہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں. پھر چلا گیا اس کوڑی کے پاس جو جزامی تھا برس کی بیماری والا, اسے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ جی میری بیماری دور ہو جائے لوگ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں بہت میرا برا حال ہے, اور کیا چاہتا ہے کہ میری غربت دور ہو جائے میں امیر بن جاؤں, جو کچھ تو چاہتا ہے یہ لے تیرا کام بھی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. ہو گیا ٹھیک. پھر اس کے بعد نابینے کے پاس چلا گیا, نابینے سے جا کر تو کیا چاہتا ہے کہ جی میں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں مجھے راستہ نظر آئے میں اپنے پرائے کو دیکھ سکوں. پھر دولت جو تو کہے تجھے وہ دے دیتے ہیں, چلو جی تجھے بھی دولت ملے. تینوں اپنے مزے سے رکھ گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو بھیجا وہ گنجے کے پاس گنجا بنا کر, فرشتہ اسی شکل میں آیا جس شکل میں وہ تھا پہلے کہ بھائی برا حال ہے تنگ دست ہوں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اللہ نے تجھ پر بڑا رحم کیا ہے تیرا حال بھی میرے جیسا ہی تھا, اب تو تندرست بھی ہے مال بھی تیرے پاس ہے کچھ میرے ساتھ احسان سلوک. وہ کہنے لگا ارے میرے اتنے خرچ اتنے ہیں کہ وہی نہیں پورے ہوتے. اس نے کہا تو پہلے گنجا تھا جی چھوڑ چھوڑ ہم تو خاندانی ایسے چلے آ رہے ہیں ہم تو پرانے پہلے سے ایسے چلے آ رہے ہیں. اس نے کہا اچھا بہت اچھا فکر نہ کر اللہ تیرا علاج ضرور کرے گا. فرشتہ گیا وہ ویسے کا ویسا پھر اللہ نے اس کو بنا دیا گنجا بھی کر دیا اور بیل کو خالی بھی کر دیا. اب دوسرے کے بعد چلا گیا وہ جو کوڑی تھا جزامی بالکل کوڑی بن کر فرشتہ اسی شکل میں اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ بھی میری یہ حالت ہے کچھ امداد کر. اس نے بھی وہی الحقوق کثیرہ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جی بڑے خرچ ہیں بڑے خرچ ہیں مہنگائی کا زمانہ ہے کہاں سے پیسہ لاؤں میں نہیں دے سکتا تجھے کچھ. اس نے کہا اچھا بدلا ہے تو حالت تیری یہ تھی کوڑی تو تھا کوئی تجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا آج تو اتنا بن گیا ہے تجھے خدا کا خوف کرنا چاہیے. تو میں تو پہلے سے ایسا چلا رہا ہوں ہم تو خاندانی لوگ. اسے بھی فرشتہ کہ اچھا یہ صرف تیری آزمائش تھی, اس کو بھی کوڑی دوبارہ بنا لیا جہاں تھا وہی اس کو لا کر کھڑا کر. اب چلا گیا نابینا کے پاس، نابینا سے جا کر وہی نابینا بن کر چلا گیا کہ مجھے راستے پہ سواری کی ضرورت ہے، کچھ میری امداد کر، کچھ خرچ ورچ کے لیے چاہیے. نابینا کہنے لگا دیکھ جتنا مار ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، میں اندھا تھا، میں نابینا تھا، خدا نے میری آنکھیں ٹھیک کی، خدا نے مجھے مال دیا، یہ جتنا مال ہے جو تجھے ضرورت ہے لے. فرشتے نے کہا کہ نہیں میں فرشتہ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا. یہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا نا، ویسے دنیا میں ہوتا یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا عفو، باپ غریب، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، غربت، تنگی، اب لڑکا پڑ گیا، خود پڑ گیا، نوکری اچھی لگ گئی، اب وہ کہتے ہیں میں تو بڑا پرانا ایسے چلا آ رہا ہوں، ہم تو ایسے ہیں، پھر ایسے اللہ میرا معاف کرے، یہی نہیں، پہلے کچھ تھا پھر سجل بن جاتا ہے، پہلے کچھ تھا بالکل کنگال اور بہت ہی گھٹیا تھا، پھر دولت آئی، صرف دولت ہی نہیں آئی، حسن آیا، حسن ہی نہیں آیا، قومیت بھی بدل، میں سید ہوں، ہاشمی سید ہیں، فلاں سے ہیں، ایسا سلسلہ ہے، ایسا سلسلہ، اور بالکل بھول جاتا، اسے یاد ہی کچھ نہیں. میرے بھائیو، جو اللہ کو بھول جائے اس جیسا بدبخت انسان کو ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا جرم آدمی کا یہی ہے کہ آدمی اللہ کو بھول جائے. اللہ کون ہے؟ کل یوم ہو فی شان، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. اللہ روزانہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، کل یوم ہو فی شان، اللہ روزانہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا یہی، دیکھو بھٹو آج کہاں ہے، کل کیا کر رہا تھا، اور پھر دیکھو ایک سال جیل میں رکھا، کس قدر ذلیل کیا، یہ کس کا کام ہے؟ بھٹو کو آخر تک یہ یقین نہیں آیا کہ کوئی مجھے پھانسی دے سکتا ہے، ضیاء تو مجھے سر سر کرتا ہے، کوئی مجھے پھانسی دے سکتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آیا، اسے پتا ہی نہیں کہ اوپر والا کون ہے، کن طاقتوں کا وہ مالک ہے، وہ زیر کو زبر کر دے، زبر کو زیر کر دے، اوپر کو نیچے کر دے، نیچے کو اوپر کر دے. اللہ کو کبھی انسان نہ بھولے. کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جس پر آدمی تکیہ لگا لے کہ نہیں یہ چینج نہیں ہو، ہر وقت سب کچھ اللہ کے قبضے میں، اور یہ توحید ہے. میرے بھائیوں، توحید کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے سمجھنے کی بڑی کوشش کریں. توحید بہت وسیع فیلڈ ہے. اس توحید کی وجہ سے لوگ بہت اڑتے ہیں. خال خال لوگ ایسے ہیں جو شرک سے بچتے ہیں. توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا مقابل کیا ہے؟ شرک. توحید کا مقابل شرک ہے، اور سنت کا مقابل کیا ہے؟ بدعت. اور قرآن مجید کی آیت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی جو اللہ کو ماننے والے ہیں مشرک ہوتے ہیں. آج نمازی، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو موحد کہنے والے، اکثریت کے ساتھ مشرک. انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، دیکھیں یہ تیسرا پارہ ہے اور یہ آخری، آخر میں جا کر پچھلی طرف سے تیسرا چوتھا رکوع. اپنے گھر جا کر اس آیت کو نکالنا، اور باقی انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے کچھ نہ کچھ توحید کے بارے میں مزید وضاحت کروں گا. لیکن آپ بھی اس سبق کو سمجھنے کی اور اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا ذرا ترجمہ سنیے. قل یا اہل الکتاب، یہ آیت جب اتر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھے، صلح حدیبیہ کے بعد کا جو عرصہ 10 سال کا مل گیا، جس میں یہ تھا کہ آئندہ مکے والوں کی اور ہماری جنگ نہیں ہوگی، یہ 10 سال امن کے گزاریں گے، اس دور میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. حضور کو فرصت مل گئی، آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھنے شروع کیے. جو یہودی یا عیسائی ٹائپ کے تھے بادشاہ، ہر خط میں آپ یہ آیت لکھتے تھے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اہل کتاب سے کون مراد؟ یہودی اور عیسائی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان کو توحید کی دعوت دی جاتی. دیکھو نا، ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ بظاہر یہ فرق کہ دیکھو جی، عیسائی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور مسلمان وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. اللہ نے ابھی یہ چیپٹر نہیں کھولا، یہ بحث نہیں چھیڑی کہ میرے نبی محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے توحید، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس ایک کلمے پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن، مشترک. اب یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، میرے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنی سوجھ بوجھ ہر ایک کو ہے، کون سا کلمہ کامن ہے؟ لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ، یہ شریعت موسوی تھی. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ. سب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہر شریعت میں ہر نبی کا یہ کلمہ. آگے نبی کا نام ساتھ اور اس کا کو بس. ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہودی بھی توحید کے قائل، عیسائی بھی توحید کے قائل، اور مسلمان بھی توحید کے قائل. ان کو دعوت دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ آؤ اس ایک کلمے پر جمع ہو جائیں، کم از کم اتنا تو اتفاق کر لیں جو چیز ہم میں پہلے سے کامن ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اللہ یہ جو کامن کلمہ اس پر جمع ہو جائے. اب اللہ اس لا الہ الا اللہ کی وضاحت کرتا ہے، تین شبدیں بیان کرتا ہے، اس کلمے کی تین شبدیں بیان کرتا ہے. ایک کلمے پر آ کر جمع ہو جاؤ، ہمارے ساتھ اتفاق کر لو، جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اب وہ کیا، اس کا کیا بیان ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ کیا کہتا ہے؟ پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. پہلی شرک، پہلی دفعہ. دوسری دفعہ، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اب دیکھیے فرق کتنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مزار پر جا کر سجدہ کرنا شرک ہے. دیکھیں یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اگر شرک صرف عبادت ہی کا نام ہے، سجدے ہی کا نام ہے، تو پھر شریک بنانا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو میرے بھائیو، اس بات کو خوب سمجھ لو، عمل بعد میں ہوتا ہے، پہلے ارادہ ہوتا ہے. پہلے خیال ہوتا ہے، بعد میں عمل ہوتا ہے. ایک آدمی کسی مزار پر سجدہ کرتا ہے، کب کرے گا سجدہ؟ کسی مزار پر سجدہ کب کرے گا؟ جب اس کا یہ خیال ہوگا کہ یہ کچھ کرنے والا ہے. شرک پہلے ہو گیا، سجدہ بعد میں ہوگا. اسے خوب سمجھ لیجیے گا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. غیر کو سجدہ کوئی کب کرتا ہے؟ غیر کو کوئی مشکل کشا سمجھ کر کب پکارتا ہے؟ جب اس کا عقیدہ پہلے یہ بن جاتا ہے کہ وہ میری سنتا ہے اور میری مشکلیں دور کر سکتا ہے. تو شرک جو ہے، پہلے ذہنی چیز ہے، پھر عملی چیز بنتی ہے. اب میرے ذہن میں ہے، معاذ اللہ، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ حضرت علی مولا مشکل کشا، مشکلیں دور کرنے والے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرے یہ ذہن میں بات ہے. اب میں کہہ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، میں کروں گا. اور اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ حضرت علی خود محتاج تھے، وہ اپنی جان نہ بچا سکے، ابن ملجم نے خنجر مار کر شہید کر دیا، جب وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو وہ میری مشکل کیا دور کریں گے؟ وہ مشکل کشا نہیں تھے، میں کبھی علی مولا کبھی نہیں کروں گا. آدمی مشرک پہلے ہوتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ بعد میں کرتا ہے، مزار پر بعد میں جاتا ہے، مشکل کشا کسی کو بعد میں کہتا ہے، پہلے وہ مشرک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے پہلی بات یہ کہی کہ ہم پریکٹیکلی، قولی، فعلی، بدنی، مالی، کوئی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہ کریں، اور کسی کو ذہنی طور پر بھی اللہ کا شریک نہ بنائیں کہ کوئی اللہ جیسی صفات رکھتا ہے، کوئی اللہ جیسے کام کر سکتا ہے، کوئی اللہ کی ذات میں شریک ہے، اس کا بیٹا ہو یا اس کے نور میں سے نور ہو، ہم ذہنی طور پر بھی اللہ کا کوئی شریک نہ بنائیں۔ دو شبتیں ہو گئیں، تیسری شب آگئی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں، ہم ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں۔ یہ تیسری شق ہے لا الہ الا اللہ کے، تین جز ہیں، تین نفیے ہیں یہ، جب تک یہ تین نفیے نہ ہوں اللہ کو ایک ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، اب یہ کیا چیز ہے؟ حضرت علی بن، یہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت علی بن حاتم مسلمان ہو گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اللہ کا کلام سنا ہے، اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے، اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے احبارہم، اپنے عالموں کو، رہبانہم اور اپنے صوفیوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ اللہ نے یہ کیا کہہ دیا؟ ہم نے کبھی کسی مولوی کو خدا نہیں سمجھا، ہم نے کبھی کسی صوفی کو خدا نہیں سمجھا، اللہ نے یہ قرآن میں کیا کہہ دیا؟ یہ سورہ توبہ میں آیت ہے اور یہاں بھی یہ موجود ہے، اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا رکھا ہے، احبارہم حبر کی جمع اپنے عالموں کو، ورہبانہم راہب کی جمع اپنے صوفیوں کو، ارباب رب من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ قرآن مجید میں جو اللہ نے یہ بات کہی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اے علی تو بتا، کیا تمہارا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جو تمہارے مولوی کہہ دیں وہی مسلم، حلال کہہ دیں حلال، حرام کہہ دیں حرام؟ ہاں یا رسول اللہ یہ بات فرمائی، یہی تو پھر رب بنانا ہے۔ اور کہیے آج کل ہمارا ہاں کیا چل رہا ہے؟ اب دیکھ لو جی، آپ حنفی، نماز حنفی طریقے کی، روزہ حنفی طریقے کا، نکاح طلاق حنفی طریقے کی، ہر معاملہ حنفی طریقے کا۔ اب کوئی پوچھے کہ امام حنیفہ کون تھے؟ تو جو ان کی ہر بات کو دین سمجھتا ہے، تیرا مذہب ان کا قول ہے، وہ کون تھے؟ کیا اللہ نے ان کو مقرر کیا تھا اس کام پر؟ کہ جی نہیں، اللہ نے تو مقرر نہیں کیا، پھر تو نے خود ہی بنا لیا کہ جی ہاں ہے تو یہ پنچایتی سا معاملہ، ہم نے خود ہی بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے، ہم میں بہت سے دوست حنفی ہوں گے دیوبندی خیال کے، آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ میں جو حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، مجھے حنفی ہونے کے لیے کس نے کہا ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ تو حنفی بن جا، امام ابو حنیفہ کی تقلید کر؟ کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تو حنفی بن جا، امام ابو حنیفہ کی تقلید کر؟ کیا خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تو میری تقلید کر، حنفی بن جا؟ آپ کا دل کیا جواب دیتا ہے کہ نہیں، اللہ نے بھی نہیں کہا، کہیں قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا، اور خود امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کہا، کیونکہ امام ابو حنیفہ تو حضور کے جا کر کہیں 70-80 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، پھر تو حنفی کیوں ہے؟ تو ان کی ہر بات کو دین سمجھتا ہے، جائز فتویٰ لینے آیا کہ جی میں نے بیوی کو تین طلاق ایک ہی دفعہ دی، حرام حرام، جب تک حلال نہ ہو حرام، اب نہیں وہ حلال ہو سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تین طلاقیں تین چانس ہیں، تین موقع دیے جاتے ہیں، اگر تو نے تین دفعہ کہہ دیا ایک ہی موقع پر، 10 دفعہ کہہ دیا وہ تو ایک موقع ہے، تو غصے میں ہے، بھرا ہوا ہے، تو ایک دفعہ کہے، تو 10 دفعہ کہے، تو 1000 دفعہ کہے، یہ ایک چانس، تجھے زندگی میں تین موقع ایسے دیتا ہے کہ اگر تو اس کو طلاق دے گا، ایک وقت پہ خا 100 دے خا 10 دے، وہ ایک ہی ہوگا۔ جا، تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے، اگر عدت نہیں گزری، بغیر نکاح کے تو اس سے صحبت کر سکتا ہے وہ تیری بیوی، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، یہ طلاق رجی ہے۔ نہیں نہیں، توبہ 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 توبہ، ہم حنفی، عورت حرام، حلالے کے بغیر حلال ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ وہی بات جو حضرت علی نے کہی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے عالموں کو خدا بنا رکھا تھا، ہم نے تو نہیں بنایا. آپ نے کہا کیا تمہاری یہ حرف نہیں تھی کہ جو عالم کہہ دیتے تھے تم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام. حالانکہ جائز اور ناجائز کہنا، حلال اور حرام کہنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، نبی بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیو اس بات کو خوب سمجھ لو، یہ توحید کا سبق پڑھ رہے ہیں ہم. نبی کو یہ حق نہیں کہ کسی چیز کو حلال کہہ دے، کسی چیز کو حرام کہہ دے، جب تک اللہ نہ کہے. اللہ کے رسول نے شہد کے بارے میں قسم کھا لی کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، اپنے نفس پر اس کو حرام کر لیا، اور بیویوں سے کہہ دیا کہ کسی سے نہ کہنا، بالکل کسی سے ذکر نہ کرنا کہ میں نے قسم کھا لی ہے شہد کو حرام کر لیا ہے، کسی سے ذکر نہ کرنا، لوگ بھی پھر حرام سمجھ لیں گے، یہ میں نے اپنی ذات کے لیے کیا. فوراً قرآن میں وہی اترائی. حضور تو اس کو راز رکھنا چاہتے تھے، بیویوں کو روک رہے ہیں کہ کسی سے ذکر نہ کرنا. اللہ قرآن میں یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تو کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی. لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام. تم نہ کہا اپنی زبان سے، اپنی طرف سے کسی چیز کو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں خالق ہوں ہر چیز کا، یہ صرف مجھے حق ہے کہ میں کہوں اس کا یہ مصرف ہے، اس کا یہ مصرف ہے، یہ حلال ہے یہ حرام. دیکھو وہی مرضی ہے نا، اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح نہیں کیا مر گئی حرام، اور چھری پھیر دی مر پھر بھی گئی وہ حلال، یہ فرق کیوں ہے؟ بغیر ذبح کیے بکری مر گئی حرام، اس پر آپ نے چھری پھیر دی وہ حلال، یہ فرق کیوں ہے؟ صرف یہ کہ وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. گوشت وہی، جنس وہی، چیز وہی، سب کچھ وہی. خدا کہتا ہے اس بکری کا میں خالق ہوں، مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ یہ حلال ہے. اس سور کا میں خالق ہوں، سور کو میں کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے. اب جو سور کھائے گا وہ حرام کھاتا ہے، جو بکری کھاتا ہے وہ حلال کھاتا ہے. میں خالق ہوں. اگر بسم اللہ پڑھ کر حلال کو کھائے گا تو حلال ہوگی، اگر بسم اللہ کے بغیر مر جائے کھائے گا وہ حرام کھائے گا. بسم اللہ پرمٹ ہے، بسم اللہ لائسنس ہے. اگر بسم اللہ پڑھ لی چیز کو پھر حلال کیا، خدا سے پرمٹ لے لیا اس کے کھانے کا، اگر وہ پہلے پہلے مر گئی تو پرمٹ نہیں لیا وہ حرام، کیونکہ خدا نے اجازت نہیں دی. جس نے اس کی روح بنائی تھی، جس نے اس کے جسم کو پیدا کیا تھا، اس کا پرمٹ نہیں ملا، اس کی طرف سے اجازت نہیں ملی، وہ چیز حرام. لیکن آج لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، جو امام کہہ دے، جو پیر کہہ دے، جو فقیر کہہ دے، یہ میرے بھائیو توحید کے منافی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو تقلید کرتا ہے کسی امام کی اور یہ سمجھتا ہے کہ جو امام نے کہہ دیا ہے وہ دین ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہے. یہ قرآن کے لفظ، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. اگر تم توحید چاہتے ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ذہنی طور پر کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھو، اور اپنے عالموں کو اور صوفیوں کو وہ درجہ نہ دو کہ تشریعی درجہ ان کو حاصل ہو کہ وہ جس چیز کو حلال کہیں حلال، جس کو حرام کہیں حرام. پھر آگے فَإِن تَوَلَّوْا، اس آیت کے بعد اگلا جملہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر عیسائی ان تینوں شکوں کو تسلیم کر لیں تو ٹھیک، وہ بھی اس کلمے کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس بیان کو نہ مانے، فَقُولُوا، پھر اے مسلمانوں تم کہو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے یہودیو اے عیسائیو تم گواہ رہو کہ تم نہیں اس کلمے کو مانتے، ہم اس کلمے کو مانتے. تو میرے بھائیو یہ بات بڑی صاف اور واضح بات ہے، جو اللہ کے رسول کے بعد کسی کو یہ درجہ دیتا ہے، کسی کو دین میں دخیل کرتا ہے، اس کے تحت وہ دین جو ہے اس کو لیتا ہے کہ جو وہ کہے وہ دین ہے، وہ مشرک ہے، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول۔ جب کلمہ ہی ٹھیک نہیں تو توحید کہاں سے ٹھیک ہوئی، اور جب توحید نہیں تو اسلام کہاں رہا، اور جب اسلام نہیں تو نماز کہاں رہی۔ اس بات کو خوب سمجھ لو، اب گھر جا کر اس آیت کو دیکھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، آج کل کے پڑھے لکھے لوگ اکثر یہ بات ان کی ذہن میں آتی ہے، اور کبھی مجلس میں بیٹھ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے، بڑی کھٹکتی ہے۔ اب اتنے پھرتے ہیں، سچا کس کو کہیں اور جھوٹا کس کو کہیں؟ پڑھے لکھے لوگ، بہت سمجھ والے لوگ، ان کے لیے یہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جو لا ینحل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ ہی نہیں۔ کہ جی بتائیے کس کو سچا کہیں۔